الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، ذو اللف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السبيل، ومن أضله فهو البعيد الطريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله السميع العليم. امنت بالله صدق الله العظيم. ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ آل عمران کے اہم مضامین کی طرف اور نظریاتی اور احکامی اور معاشرتی اور سماجی مسائل کی طرف مختلف گوشوں سے گزارشات پیش کی جا رہی تھی، اب باقاعدہ بنی اسرائیل کے میں بھیجے گئے انبیاء کرام کی فضیلت اور ان کے مرتبے کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے حضرات انبیاء کرام سے متعلق جو باتیں اپنے درمیان غلط باتیں ان کی جانب منسوب کر رکھی ہیں، ان کا دامن عصمت و پارسائی اس سے منزہ اور دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالخصوص بنی اسرائیل نے جو کئی سو اور بعض روایت کے مطابق کئی ہزار انبیاء کرام کا قتل کیا، تو اس مذمت کو ابھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے جس بنا پر فضیلت عطا فرمائی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور یقیناً ایک مسلمان کو عیسائیت کو جاننے کے لیے اور یہودیت کو جاننے کے لیے یہ آیت کریمہ آگے کی تمام بحث کا مقدمہ بنتی ہے. یوں ہم نے آپ کی خدمت میں بائبل اور توریت کا خلاصہ تفصیلاً پیش کر دیا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ موجودہ عہد نامہ قدیم بائبل اور تورات کا تقابل قرآن مجید کے ساتھ کس طرح ہے، اور جو مضامین قرآن کریم ذکر کرتا ہے، قرآن کریم جو مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے تورات اور انجیل کا، تو کن مسائل کے اندر آج بھی مطابقت اور تعلق نظر آتا ہے. اب باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے کی آیتوں سے شروع ہو رہا ہے، اور سیدہ مریم علیہ السلام کی پاکیزہ اور مبارک سیرت کو اب ذکر کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ سیدہ مریم کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، حضرت زکریہ سے ان کا رشتہ کیا تھا، حضرت یحییٰ کا ان سے کیا رشتہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ کے رشتے میں کیا لگتے تھے، حضرت یحییٰ کے رشتے میں وہ کیا لگتے تھے، حضرت زکریہ کون تھے اور بنی اسرائیل میں ان کی کیا اہمیت تھی، حضرت یحییٰ کا رتبہ کیا تھا، اور بالخصوص عمران جن کا نام قرآن نے ذکر کیا وہ کون ہے، حضرت ابراہیم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اب یہ تفصیل کے ساتھ عیسائیت اور یہودیت کو سمجھنے کے لیے اور بالخصوص اسلام نے جو اپنی انفرادیت پیش کی ہے اس کو جاننے کے لیے ایک مقدمہ جاری ہو رہا ہے. اب یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، یوں تو ترتیب آیات کے اعتبار سے 34 آیت ہے، 33 اور 34 33-34، لیکن آگے والی آنے والی تمام آیات کا یہ مقدمہ ہے، اور اسلامی نظریہ دیا جا رہا ہے کہ انبیاء کون ہوتے ہیں. اور جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے تورات سے ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں جو گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں، اب اللہ رب العالمین ان ہستیوں کا اصل مقام ذکر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمارے حبیب ہی وہ ہیں اور ہماری کتاب ہی وہ ہے کہ جو انبیاء کی شان و عظمت کو ذکر کر سکتی ہے. تمہاری بگڑی ہوئی تورات کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، اور تمہاری بگڑی ہوئی انجیل کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. ان انبیاء کی عصمت و مقام کو جو ذکر کیا ہے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اللہ کی عطا سے، اور پھر صاحب قرآن نے ذکر کیا. اب یہاں سے باقاعدہ، کیونکہ نصرانی اور یہودیوں نے دین اور مذہب کو نبیوں کے نام پر بانٹا تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے، انہوں نے کہا جی ہم عیسیٰ کے ماننے والے، انہوں نے کہا جی ہم فلاں کے ماننے والے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کے تم ماننے والے ان کو تم جانتے بھی ہو، اور تم اتنے بڑے خبتی اور اتنے بڑے مخبوط الحواس ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جن کے ماننے والے، جن کو تم اپنا مقتدا مانتے ہو، ان کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے، ان کا رتبہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، کیا وہ لے کر آئے تھے، کیا انہوں نے پیغام و میسج تمہیں دیا تھا. جاؤ ہمارا محبوب تمہیں پڑھ کے سناتا ہے کہ انہوں نے کیا مقام، کیا میسج دیا تھا، ان کا کیا رتبہ اور مقام تھا. اور تمہیں کھلی چھٹی دی جاتی، تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی دلیل قائم کرو. ہم بتائیں گے ابراہیم کون تھے، ہم بتائیں گے عیسیٰ کون تھے، ہم بتائیں گے یحییٰ اور زکریا کون تھے، ہم بتائیں گے مریم کا مقام کیا تھا، ہم بتائیں گے عمران کون اور آل عمران کون ہیں. جس طرح کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ دعویٰ اس وقت کیا تھا، اس پر دلیل مہیا کی تھی، اور قیامت تک کے لیے نصرانیت کی زبان آج بھی بند ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم نبیوں کا نام تو لے رہے ہو لیکن تم ان کو جانتے بھی ہو، تم نہیں جانتے. ہمارا حبیب بتائے گا، جس نے کسی قصے کو نہیں پڑھا، کسی کہانی کو نہیں پڑھا، کسی نظموں کو نہیں پڑھا، لیکن وہ باتیں بتائے گا جو تمہاری عقلوں کو حیران کر دے گی، اور تم اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے مقابلے میں تم دلیل نہیں لا سکتے. یہی ہمارے کلام اور یہ ہمارے حبیب کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. فرمایا آؤ ہم بتاتے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو، بہت بنیادی آیت ہے یہ عقیدے کے حوالے سے، اگر اس کو جم کر سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں اہل کتاب بھی اور اسلامی نظریات بھی کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، اور بندے کا عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے. کس ترتیب کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور مفسرین نے اس آیت کو کن معنوں میں ڈھالا ہے، اور اس کا کیا مفہوم، اور اس پر تحقیق کا کون سا جامہ پہنایا ہے، تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ایک تو یہودی انبیاء کو کس نظریے سے سمجھتے تھے، اور آج کا بد مذہب کیسے سمجھتا ہے، دونوں کی فکر ایک ہی ہے. اور قرآن جس انداز میں انبیاء کو بیان کرتا ہے، الحمدللہ اہل سنہ اسی طریق پر ہیں. ابھی آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دیکھیں گے کہ ایک حضرت لوط کی سلب گندی نسبت کرنے والے اہل کتاب، حضرت ہارون کا مذاق اڑانے والے، اور آج کا بد مذہب یہ کہنے والا کہ نبی ہماری طرح ہوتے ہیں، برکر مٹی میں مل گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. فرق یہ ہے نا، ان پر وہی آتی ہمیں وہی نہیں آتی. تو وہ یہودی طریق اور وہی راستہ ہے. اور قرآن نے دیکھے ان کی بزرگی، ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کیسے ذکر کیا، اس دور کے بد مذہبوں کو بھی بتا دیا کہ جن کے سینوں میں ہم رسالت رکھتے ہیں، اور جن کے سروں پر ہم تاج رسالت سجاتے ہیں، اور جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی اہمیت اور رسالت کا مرتبہ کس پر رکھنا ہے، اور کسے یہ مقام اور مرتبہ عطا کرنا ہے، نیابت کا مرتبہ، رسالت کا مرتبہ، اپنی ترجمانی کا مرتبہ، اس کے سینوں کو اپنے راز اور غیب کا مخزن اور مرکز بنانے کا مرتبہ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ اس قیمت، اس نعمت جو رسالت ہے رب کی نیابت کی، رب کے پیغام کی ترجمانی کی، اور رب کے جانب سے اسرار و رموز اور اس کے رازوں کی پاسداری کی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس کے سینے میں رکھنا ہے. اور فرمایا جس کے سینے میں ہم نے رسالت رکھ دی، اور جن کے سروں پر ہم نے تاج رسالت کو سجا دیا،
ساری انسانیت مل کر اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتی. تو ظالموں جہاں تم یہ بکواس کرتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہوتا ہے, یہ قرآن کریم یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ, اب یہودیوں کو بھی سنا جا رہا ہے اور اس دور کے جو آستین کے یہودیوں نصرانیوں کے جو ایجنٹ ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, کہ بے شک اللہ نے آدم کو اور اللہ نے نوح کو اور ابراہیم آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ان کے زمانے میں تمام جہانوں پر انہیں بزرگی عطا فرمائی. فرمایا ذریتم بعدھا من بعد, ان میں سے بعض کی بعض اولاد کو بھی مرتبہ عطا فرمایا. واللہ سمیع علیم, اور اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس سے انبیاء کا رتبہ بتایا گیا ہے, اور میں آگے اس کو کلیئر کروں گا تفصیل کے حوالے سے, لیکن سر دس چند ضروری بات ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر کیا بات آ رہی ہے. بات یہ آ رہی ہے کہ آج ساری بد مذہبی اس بات پر زور دیتی ہے نبی ہماری طرح ہوتے ہیں, نبی ہماری طرح ہوتے ہیں, نبی ہماری طرح ہوتے ہیں, نبی ہماری طرح ہوتے ہیں. اس آیت کو ذرا توجہ سنیے گا, ایمان اور عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کو قرآن نے جب ذکر کیا تو تمام مفسرین نے اس مرتبے کو ذکر کیا, بالخصوص حضرت امام رازی نے, اور فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عقیدہ ضروریات میں سے, کہ ہر نبی, یہ عقیدہ ضروریات دینیہ میں سے ہے کہ ہر نبی اپنی حقیقت اور ماہیت میں اپنی امت سے جدا ہوتا ہے. یہ ضروری عقیدہ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ لوٹا بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں جی نبی ہماری طرح, نبی جی نبی ہماری طرح. یہ قرآن کہتا ہے کہ نبی اپنی حقیقت میں امت جیسا ہوتا ہی نہیں ہے, اور نبی اپنی ماہیت میں امت جیسا ہوتا ہی نہیں ہے. چار چیزوں میں نبی مختلف ہوتا ہے, اپنی حقیقت میں, اپنی ماہیت میں, اپنے نفس میں, اپنی روح میں. ان چاروں چیزوں میں وہ امت سے بالکل جدا ہوتا ہے. جو یہ کہ نبی ہماری طرح ہے وہ بالکل یہودی ہے, اس لیے کہ یہود نے جب نبی کو اپنی طرح کہا تو اللہ نے ان کے رد کے لیے آیت اتاری تھی کہ انبیاء تمہاری طرح نہیں ہوتے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران العالمین, تم نبی کو اپنی طرح کہتے ہو اور ہم یہ کہتے کہ ہم نے آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو, ہم نے تم پر بہت زیادہ بزرگی عطا فرمائی. تو یہ قرآن نے فرق ذکر کیا ہے, لہذا یہ عقیدہ جو بنا جی نبی ہماری طرح ہوتے ہیں, یہ نبی کو بشر نہیں کہتے. ہم نے کہا ہم نبی کو بشر کہنا اپنی زبان پر لاتے نہیں, اس لیے کہ ان کی بشریت بھی ہم سے مختلف ہے, اور کمال اور فضیلت کے اعتبار سے. اور پھر بشریت کی رٹ لگانا آگے آئے گی, میں ذکر کروں گا. بشریت کی رٹ لگا کر اس پر اصرار کرنا یہ کفار کا طریقہ تھا. کس کا؟ یہ کفار یہودیوں نصرانیوں بد مذہبوں کا طریقہ تھا کہ وہ نبی کو کبھی نبی کہہ کر نہیں پکارتے تھے, وہ نبی کو کبھی نبی کی عظمتوں کے پیرائے میں نہیں یاد کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بشر ہیں, بشر ہیں جو دیوبندی وابیوں چکڑالیوں ان کے نصیب میں آیا ہے. تو ان بدتمیزوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے عقیدے پر غور کریں کہ تم تو یہودیوں کے دلال بن رہے ہو, قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے. اور قرآن مجید نے یہ ذکر کیا نا کہ قل انما انا بشر مثلکم, تو اس کا ترجمہ امام احمد رضا نے بالکل درست کیا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں صورتن اور ظاہرن تمہارے مثل بشر ہوں, صورتن اور ظاہرن تمہارے مثل بشر ہوں, حقیقتن نہیں. کہ یہ حقیقت کہاں سے مختلف ہو گئی؟ تو میں نے کہا تم نے چنے بیچے ہیں, تم نے قرآن کہاں پڑھا ہے؟ تم نے تو ویدے پڑھی ہیں یا مولوی زکریا کی فضائل اعمال یا تبلیغی جماعت پڑھی ہے. تم اگر قرآن پڑھتے تو تمہیں پتا چلتا, قرآن کی نص موجود ہے کہ نبی حقیقت میں, ماہیت میں, روح میں, نفس میں امت سے جدا ہوتا ہے. قرآن نے یہاں ذکر کیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, کہ ہم نے آدم کو, ہم نے نوح کو, ہم نے آل ابراہیم کو, ہم نے آل عمران کو تمام عالمین پر بزرگی عطا فرمائی. تو یہاں سے جو خاص ٹاپک چلے گا نا انشاءاللہ, جس کو ہم لے کر چلیں گے آپ کے لیے, وہ یہ ہے جو نظریہ امت کو دیا ہے مفسرین نے, وہ یہ دیا ہے کہ ہر نبی اپنی حقیقت میں امت سے جدا ہوتا ہے. ہر نبی, جو چیز ایک عجیب بات ان بدمذہبوں کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی, ان کی مت ماری گئی ہے. اور قرآن نے جو کہا نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں مرض ہے اور وہ مرض بڑھ رہا ہے. یہ بات میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں, اس پر استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. جو چیز نبوت کا خاصہ ہوتا ہے یہ اس کو عام کرتے ہیں, اور جو نبی, جو انسانوں کا خاصہ ہوتا ہے اس کو نبوت کا خاصہ بناتے ہیں. یعنی جو چیز نبی کی خاص ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس میں تو سب شامل ہے. اور جو امت کے لیے خاص ہوتی ہے کہہ دیجیے نبی کے لیے. کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو مرتبہ اور مقام انبیاء کا ہوتا ہے یہ اس میں عام کرتے ہیں. مثال دیکھو، نبی غیب کہاں سے جانے، جبکہ قرآن نے کہا نبی ہی غیب جانتا ہے. مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں. جبکہ نبوت کی، بھائی نبی ہو تو کون، نبی کون ہوتا ہے؟ فرما جو غیب جانتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ جس کی بشریت مختلف ہوتی ہے، وہ نورانیت کے ساتھ آراستہ ہوتا ہے. یہ نور کا بھی انکار کر دیتے ہیں، غیب کے ادراک اور علم کا بھی انکار کر دیتے ہیں اپنی ماہیت کو. جو ضروریات نبوت، خالی کلمہ طیبہ پڑھنے سے جان نہیں چھوٹے گی، محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، رسالت کے رسول اللہ کہنے کے بعد جو رسالت کے تقاضے ہیں وہ ادا کرنا پڑے گا. اگر باپ کو باپ کہہ دیا جائے، تھپڑ مار دیا جائے، تو باپ کہنے سے باپ کہنا مراد نہیں ہوتا، جب تک کہ باپ کہنے کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں. تو اگر رسول کہہ دیا گیا بلا تشبیہ، تو اس کے تقاضے ادا کیے جائیں گے، اور تقاضوں میں سے جو ضروریات ہیں اس کا یہ انکار کر بیٹھتے ہیں کہ دیجیے نبی غیب نہیں جانتا. اور قرآن نے کہا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی ایرے غیر نے تو خیرے کو غیب بتائے. اب اللہ نبی کا خاصہ بتاتا ہے کہ ایرے غیر نے تو خیرے انسانوں کو تو ہم کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں. فرما ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، بتاتے رسول ہی کو غیب ہیں. اب یہ کہیں کہ جی رسول غیب جانتا ہے، میں نے کہا رسول ہی غیب جانتا ہے. پگلے تم نے زندگی کہاں گزار دی اپنی؟ قرآن کہتا رسول ہی غیب جانتا ہے. مخلوق میں اگر اللہ رب العالمین انتخاب غیب کے لیے اصلا جس کا انتخاب کرتا ہے وہ رسول، کہ جی رسول بھی غیب جانتا ہے، ہم نے کہا رسول ہی تو غیب جانتا ہے. تو جو ضروریات ہیں یہ پتہ نہیں کہاں زندگی گواتے ہیں، اور پھر اس پر علمیت کا دعویٰ، اس پہ شیخیت کا دعویٰ، اور اس پر نہ جانے کس قسم کے دعوے. اور یقیناً یہ اسی دور کی بات ہے کہ ابو جہل کے سامنے ساری باتیں ہونے کے باوجود وہ اپنی عقل کو بڑا، اپنی عقل کے اعتبار سے اپنا بڑا تسلب ذکر کرتا تھا، لیکن اس کے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور نہ اس کی قسمت میں رکھی گئی تھی، نہ اس کی تقدیر میں اللہ نے یہ لکھا تھا کہ اسے ہمارے حبیب کی عظمتیں سمجھ میں آئے. تو میرے خیال میں میرے یہ جو لوگ ہیں یہ اسی طریقے کے اوپر ہیں، ساری قرآن کی آتے ہیں اور اس پر ڈھٹائی کے ساتھ. تو نبی غیب جانتا ہے. پھر یہاں پر ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، توجہ طلب بات ہے، اور یہ درس رمضان ہے، بڑی امید سے کہتا ہوں، بڑے پر مغز باتیں ان درسوں میں ہوتی ہیں جو آپ کو انتہائی فائدہ مند ہوں گی. اور یہ ہمارے گھر کی بات نہیں، کتابوں سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں کہ غیب کو ہم تو مانتے ہیں، ہم نے کبھی انکار کیا غیب کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ غیب پر اطلاع ہوتی ہے نبی کو، غیب پر اطلاع ہوتی ہے، علم غیب نہیں ہوتا. اور آپ جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا عشق و محبت میں، اس میں بھی علم کا لفظ نہیں، اطلاع کا لفظ ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تو آپ تو آیت پڑھ رہے ہیں اطلاع ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ غیب پر نبی کو اطلاع ہوتی ہے، غیب پر نبی کو اطلاع ہوتی ہے، علم غیب نہیں ہوتا. اعتراض سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی کشادگی کے ساتھ میں ساری بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جو یہ پھوں پھاں کر کے جو مناظرے میں جو 10 گھنٹہ لگا کر آتے ہیں ان کا یہی اعتراض ہوتا، جو اتنا بھو پھان شور شرابہ کرتے یہی بات ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں ہوتی. یہ پوری دنیا سن رہی ہے، اگر آیا تو پھر سامنے آ کر بات کریں ہم سے، سمجھ رہے میری بات؟ اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ جی اطلاع ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. پھر دوسری کہتے جی آپ نے سورہ جن کی آیت پڑھی ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد، یہ بھی اظہار غیب کی بات ہے، علم غیب کی بات نہیں ہے. یہ اظہار غیب تو ہوتا ہے نبی پر، اطلاع الغیب تو ہوتا ہے، لیکن علم غیب نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ تو عجیب سی منطق ہے، اور یہ مارا گھٹنا پھوٹے ہاتھ، یہ تو عجیب بےہدا بات ہے کہ اطلاع ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا وہ علم کون سا ہے جو بغیر اطلاع کے آتا ہے، وہ کون سا علم ہے جو اظہار کے بغیر آتا ہے؟ ابے علم تو آتا ہی اطلاع کے ذریعے ہے، علم تو آتا ہی اظہار کے ذریعے ہے. تو اگر بات اطلاع کی ہے تو آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ علم تو آتا ہی اطلاع کے ذریعے ہے. کسی واقعے کی اطلاع اس واقعے کا علم پیدا کرتی ہے، کسی مسئلے کا اظہار اس مسئلے کا علم پیدا کرتا ہے. تو جو غیب کی اطلاع اور غیب کا اظہار ہے تو غیب کا علم پیدا کرتا ہے. یہ خامخواہ جو اس پر تباہ آزمائی کی جاتی ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ سرے سے یہ نفس علمی نہیں مانتے حضور کا. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہے، اور اس پر میرا تحریری مباحثہ بھی ہے یہاں پر علاقے کے بھابھیوں کے ساتھ، اور وہ باغیں پھر نہیں آئے ہیں، 5 سال سے زیادہ ہو گئے میرے پاس رکھا ہوا ہے تحریری مناظرہ. وہ بھی اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر اظہار غیب کی اگر آپ بات کرتے ہو کہ نبی کو غیب ملتا ہے لیکن اظہار کی صورت میں، اطلاع کی صورت میں، ہم نے کہا اس کے بھی آپ قائل نہیں ہیں. یہ تو لگتا ہے کہ کسی عاشق رسول ناتخواں کی یا کسی سنی عالم دین کی محفل میں بیٹھ کر آپ کو یہ لب و لہجہ آ گیا کہ اظہار ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، آپ تو لفظ غیب ہی کو نبی کے لیے نہیں مانتے، چلے جائے تو اس کے ساتھ اظہار کی اضافت کریں، اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب، آپ تو سرے سے غیب ہی کے قائل نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے سب سے پہلے گرو اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ غیب کی غیب تو اللہ جانے، نبی کو کیا خبر، غیب تو اللہ جانے، نبی کو کیا خبر، تو وہ تو سرے سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ اور رہا اظہار کی بات، تو میرے مکتبے میں کتاب موجود ہے لائبریری کے اندر، قاری طیب کا ایک رسالہ، بڑا نایاب رسالہ ہے مسئلہ علم غیب پر، قاری طیب جو مدرسہ دیوبند کا مہتمم تھا اسی نے کتاب لکھی تھی مسئلہ علم غیب پر، اور سارا زور اس نے یہ لگایا کہ علم غیب نہیں ہونا چاہیے، اطلاع الغیب، اطلاع الغیب، یعنی نبی کے نبی غیب جانتا ہے، اس کے لیے جو لفظ آپ بولیں گے ان کے کہنے پر علم غیب نہیں بولیں گے، مطلع علی الغیب بولیں گے، غیب پر مطلع ہیں، علم غیب نہیں، غیب پر مطلع ہیں، غیب کی خبریں، یہ لفظ بولیں گے آپ۔ تو ہم نے کہا یار یہ عجیب سی بات ہے، جو غیب پر مطلع ہوگا تو اس کو علم غیب نہیں ہوگا، جس کو غیب کی خبریں ہوں گی تو اس کے علم غیب نہیں ہوگا۔ تو سارا انہوں نے رسالہ اس موضوع پر لکھا، ذرا توجہ سنیے آپ، تاکہ پوری تاریخ میں آپ کو بتا دوں کہ قاری طیب کا یہ رسالہ ہمارے پاس موجود ہے، موٹی زخیم کتاب ہے، کراچی سے چھپی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب پورا ایک رسالہ اس کے اوپر، آخر میں تین صفحے کا رشید احمد گنگوہی کا رسالہ ہے، اور یہ انتہائی نایاب رسالہ ہے، یہ فتاوی رشیدیہ میں فتویٰ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، رشید احمد گنگوہی کا الگ ایک فتاوی ہے، فتاوی رشیدیہ، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن قاری طیب نے جو کتاب چھاپی ہے اس کے آخر میں تین صفحے کا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ لگا ہوا منسلک، اور اس کے دو ایڈیشن الحمدللہ میری لائبریری میں رکھے ہوئے مختلف سالوں کے حوالے سے۔ اس میں کسی نے پوچھا قاری طیب سے، جب پوچھا کہ نبی کے لیے علم غیب کا لفظ بولا جا سکتا ہے، وہ کہتے نہیں علم غیب کا نہیں بولا جائے گا، وہ شرک ہے، ہاں یہ کہا جائے گا کہ نبی غیب کی خبریں جانتے ہیں، نبی غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا خبریں جو دے گا تو بغیر علم کے دے گا، لیکن اس پر تجاوز کیا، اس پر بھی اگر رک جاتے تو بہت سے مسئلے میں کمپرومائز ہو سکتا تھا، لیکن اس سے بھی تجاوز کرتے ہوئے وہ آخری تین صفحے جو رسالے کے لگے ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بیٹا جاؤ اٹھا کر لاؤ، میں آخری میں آپ کو رسالہ دکھا بھی دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ بھی لیں، کہ آخری تین صفحے جو لگے ہیں اس میں باقاعدہ پھر گنگوئی سے الگ ایک سوال کہیں پر ہوا تھا کہ نبی کے لیے اظہار غیب ہو سکتا ہے، اس نے واضح طور پر لفظ لکھا ہے، اور میں یہ کتاب آئے گی تو وہ لفظ پڑھ کے ویسے دکھاؤں گا، اس نے یہ بات کی ہے کہ تمام آئمہ کے نزدیک، تمام آئمہ اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء غیب پر مطلع بھی نہیں ہوتے، اس نے مسئلہ ہی صاف کر دیا، معاذ اللہ انبیاء غیب پر مطلع نہیں ہوتے۔ تو ہم نے کہا یہی تیرے کفر کے لیے آیت کافی ہے، کیونکہ قرآن کی نص تھی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ رب العالمین کسی ارے غیر نتو خیرے کو غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرتا، اپنے راز نہیں بتاتا، ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، اللہ انبیاء کو مطلع کرتا ہے، تو مطلع ہونے پر تو نص موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، اور یہ کہنا کہ جملہ ائمہ کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء غیب پر مطلع نہیں، تو یہ ائمہ کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ تو لہذا انہوں نے مسئلہ ہی صاف کیا، پہلے یہ کہا علم غیب کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، پھر یہ کہا کہ جناب اگر بولنا بھی ہے تو غیب بولیں، علم ساتھ میں نہ لگائیں، اظہار لگائیں، اطلاع لگائیں۔ آگے چل کر کیا ترقی دی انہوں نے، جو اصل ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ قاری طیب تو بات کی پیداوار ہے نا، اصل تو گنگوئی تھے، گنگوئی نے اصل عقیدہ بتایا اپنا، اور انہوں نے اس بات کو ذکر کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت حال اور صورت حال مسئلے کی یہ ہے کہ انبیاء کرام کسی بھی صورت کے اندر غیب پر مطلع نہیں ہوتے۔ یہ میرے پاس رسالہ ہے علم غیب قاری طیب کا، اور یہ ادارہ اسلامیات نے اس چیز کو گویا کہ شائع کیا ہے، اور اس میں آخری چار صفحے جو ہے الگ سے، یہ مسئلہ در علم غیب کے نام سے، پوری ایک کتاب تو قاری طیب کی ہے، اس میں پھر الگ سے چار پانچ صفحے کا ایک رسالہ لگا ہوا ہے گنگوہی کا، مسئلہ در علم غیب، اور یہ چار پانچ صفحے کا رسالہ لگا، اس کے اندر اس نے آگے چل کر واضح طور پر اس مسئلے کو بئی انداز ذکر کر دیا کہ پہلے تو علم کے ساتھ، اگر غیب کے ساتھ اگر آپ علم کی نسبت کرتے تھے وہ تو منع تھی، لیکن اس میں بعد میں واضح طور پر لکھا ہے اس مسئلے پر، صفحہ نمبر 154 ہے، ادارہ اسلامیات لاہور، علم غیب، مسئلہ علم غیب پر یہ کتاب ہے، اور یہ گنگوہی کا آخر میں رسالہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھتا ہے اس لیے کہ یہ باہمی اختلافات مذہب اربا کے فروع عملیہ میں سے ہیں، نہ کہ اصول اعتقادیہ میں سے. پس یعنی ہاں پس اس میں سے ہر چار ائمہ مذاہب و جملہ علماء متفق ہیں. ابھی لکھ رہا ہے، مستقل عبارت ہے اس کا، کہ ہر چار پس اس میں ہر چار ائمہ مذاہب، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا مذہب نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. اور لکھتا کیا ذرا غور سے سنیے، پس اس میں ہر چار ائمہ مذاہب و جملہ علماء متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام غیب پر مطلع نہیں ہیں، غیب پر مطلع بھی نہیں ہیں. یعنی علم غیب ہونا اپنی جگہ پر ہے، اظہار غیب ہونا اپنی جگہ پر ہے، وہ باتیں کرنا اپنی جگہ پر. یہ دوسرے مختلف انداز میں دو ایڈیشن میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کہنے کی بات ہے کہ دیکھیے کہ جو انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں. ایک واضح بات یہ گنگوئی کہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں جو فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے. کسی نے پوچھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ حضور کا خاصہ ہے یا اور بھی لوگ اس میں؟ کہہ رہے ہیں حضور کا خاصہ نہیں ہے، اس میں مولوی بھی آتے ہیں، سب سارے مولوی مولانا سب اس میں آتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے اس نے، یعنی جو چیز خاص. کسی نے پوچھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ حضور کا خاصہ ہے؟ کیوں کہ نہیں، خاصہ نہیں، حضور بھی ہیں، انبیاء اس میں، سارے مولوی مولانا سب آتے ہیں اس میں. مجھ سے کہنے کا کہ علماء رحمت نہیں ہے، میں نے کہا اصلا رحمت حضور ہے. آپ کو آیت سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ عشق و محبت تمہارا شعبہ نہیں ہے، عشق و محبت تمہارا شعبہ نہیں ہے. اور جو فضائل کی آیتیں اور مرتبے اور عظمت کی آیتیں جاہلوں تمہیں کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے تمہارے نانا کو سمجھ میں نہیں آیا، تو آیتیں بھی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن میں جو یہ ذکر کیا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت خاصہ اور مطلقہ جو ذکر کیا فرد کے اندر، اس کے فرد کامل ذات مصطفیٰ ہیں. میں کہتا ہوں اولیاء بھی رحمت ہیں، انبیاء بھی رحمت ہیں، علماء بھی رحمت ہیں، لیکن مستقل نہیں ہیں، بواسطہ مصطفیٰ ہیں، حضور کے واسطے سے ہیں، حضور کے واسطے سے ہیں وہ. اور واسطے کو خاصے میں نہیں شامل کیا جاتا. یہ اصل آیت کا مورد جو ہے، مصرف جو ہے، خطاب جو ہے اور خاصہ جو ہے، وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور کی رحمت کی جو وسعت ہے وہ مولوی کی ہو سکتی ہے؟ مولوی کی ہو سکتی ہے؟ بولیے نا، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. مولوی کو اگر کتا کاٹنے آیا تو اپنی جان نہیں بچا سکتا، اور سرکار کی نالین اٹھانے والا صحابی کے سامنے اگر شیر آ جائے وہ کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کا ساتھی ہوں، حضور کا غلام ہوں، تو شیر کتے کی طرح دوں ملاتا ہے پھر. یہ جامع المستدرک کے اندر حضرت سفینہ کا واقعہ ہے، سرکار کے صحابی، ان کا لقب ہے حضرت سفینہ، وزن ان پر ایک صحابی نے بہت زیادہ ڈالا، وہ اٹھا کر جا رہے تھے، سرکار نے مسکرا کر فرمایا تو سفینہ ہے، کشتی کی طرح وزن اٹھاتا ہے، تو ان کا لقب سفینہ ہو گیا. مشکات میں موجود ہے، مستدرک کے اندر موجود ہے، ان کے پیچھے کتے پڑ جائیں تو جان نہ چھڑا سکیں. اس صحابی کے آگے شیر آ گیا، اس نے کہا ڈرتا نہیں تیرے سے میں، یا ابو الحارس، اے ابو الحارس میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں، میری طرف آنے سے پہلے سن لینا، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، ان کا صحابی ہوں. اور شیر جو تھا وہ کتے کی طرح دوں ملانے لگا. تو اب آپ دیکھیں کیا ایسی رحمت مولوی کی ہو سکتی ہے کہ چرند پرند ہر شے، جمادات، نباتات، ارضیات کا ہر ذرہ ذرہ حضور کی رحمت سے فیض یاب ہو رہا ہے. اس کی بیوی گھر میں کہتی کہ جب سے نکاح ہوا نکمے سے تو میں خوار ہو رہی ہوں، تیری بیوی تیری رحمت کا اقرار نہیں کرتی، تیری شفقت کا اقرار نہیں کرتی. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ یہ کون سی حرکت ہے اور کون سا مزاج ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو خاصہ مصطفیٰ ہے، اور اس پر ظلم یہ کہ شاہ صاحب بڑی عجیب بات کرتے ہیں. میں نے کہا کلمہ نبی کا پڑھا ہے نا، کہنے کہ ہاں. میں نے کہا اس کا آپ تقاضا ادا کر دیں پھر آپ. ہمیں عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے نام پر دوسرے ہی پڑھتے ہیں آپ، جن کے لیے سلام پڑھتے ہیں آپ، جن کی شفاعت کی امیدیں رکھتے ہیں آپ، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت و عزت کی چادر پر ہاتھ ڈالے وہ آپ کا یار ہوتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں تم سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے. اور اگر تم اس سے رشتہ توڑ کر رسول اللہ کی طرف آ جاؤ تو میں کہتا ہوں تمہارے گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہی عقیدہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. تو میں تو سیدھی سیدھی بات حق تمہارے سامنے صاف ستھری کرتا ہوں کہ جناب یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. دلیل کسی کے پاس ہے تو سامنے واضح کرے. میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے. ان اللہ اصطفی آدم وَنُوحًا وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى عِمْرَانَ الْعَالَمِينَ، یعنی یہودیوں کی کمر توڑی گئی، تم نبیوں کو اپنی طرف کہتے ہو، تم لوط علیہ السلام کی طرف اتنی گندی نسبت کرتے ہو، تم حضرت ہارون کیسا کہتے ہو، بدبختو تم کیا جانو نبی کیا ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں، آدم کو ہم نے بزرگی دی ہے، نوح کو ہم نے بزرگی دی ہے، آل ابراہیم کو ہم نے بزرگی دی ہے، آل عمران کو بزرگی دی ہے، ایک دو پر نہیں، فرما آل العالمین ساری کائنات پر بزرگی دی ہے۔ تو یہ آیت کیوں اتری ہے بھائی؟ رسالت دے دی، بات ختم ہو گئی، کیوں ان کے مرتبے کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا، کسی نے انکار کیا ہوگا نا، تو اس کا اشارہ نزول یہ ہے کہ یہود حضرات انبیاء کی فضیلت کا انکار کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ نبی تم جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین جس کے سینے میں رسالت رکھنا چاہتا ہے وہ سب سے نکھرا ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے تحت امام رازی نے لکھا کہ نبی اپنی حقیقت میں، ماہیت میں، نفس میں اور روح میں یکسر امت سجدہ ہوتا ہے۔ اب جو نبی کو اپنی طرح کہے وہ مسلمان کہاں رہے گا؟ تو ان کا عقیدہ یہ کہ جو چیز نبی کا خاصہ تو اس کا انکار کر دیں، کہ یہ نبی غیب نہیں جانتا، جبکہ قرآن کہتا کہ نبی ہی غیب جانتا، کہ نبی تو نور نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تیرے کپڑے سے تو سڑی بدبو آتی ہے کہ نمازی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، سرکار کا اگر پسینہ گر جائے تو پوری بارات کے بارات معطر ہو جاتی ہے، کسی دلہن کو دے دیں تو پھر پوری بارات معطر ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا بشر ہے کہ جس کے پسینے کے اندر خوشبو ہے، پتا چلا نورانیت والا نورانیت ہے، کہ جبرائیل جیسا نور بھی سدرا پر رک جاتا ہے اور حضور اپنی نورانیت سے اس پر بھی پرواز کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے وحی کا نزول بغیر نور کے ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی امام رازی نے لکھا ہے، وحی بغیر جب اس کے اندر نورانیت کا عنصر نہ ہو تو وحی نہیں آ سکتی۔ ہم پر کیوں نہیں آتی؟ معاذ اللہ، وحی بند ہو گئی ہے، سرکار پر ختم ہو گئی، لیکن ایک سوال کے اعتبار سے کسی اور انسان پر وحی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ کثیف محض ہے، وہ بشر محض ہے، وہ اللہ کے نور و تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا، اس انوار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں جس کو برداشت کرانا ہوتا ہے اس کو صورتاً بشر بناتا ہے اور باطنی طور پر اپنے نور سے اس کو منور کرتا ہے۔ تو نور بھی حضرات انبیاء کرام کا خاصہ ہے جس کا یہ انکار کر جاتے ہیں، علم غیب خاصہ انکار کر جاتے ہیں، رحمت خاصہ انکار کر جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ پورا یہود طریق ہے، پورا وہ یہودی طریق ہے۔ اس کو اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ، تو اس کو ہم آگے جو لے کر چلیں گے تو ہمارا خاص موضوع یہ ہوگا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو ذکر فرمایا کہ ہر نبی اپنی حقیقت و ماہیت میں، روح میں اور نفس میں ہر لحاظ سے امت سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے ظاہری قوا قوت حس ہے اور باطنی جو اس کی قوت مدرکہ ہے جس سے وہ معاملات کا ادراک کرتا ہے، معاملات کو جانتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر دو قسم کی جسمانی طاقت ہوتی ہے، ایک اس کی صفت ہوتی ہے انسان کے اندر مدرکہ، جس سے وہ ادراک کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کسی چیز کو جانتا ہے، کسی چیز کو جانتا اور ادراک حاصل کرتا ہے۔ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اس کے لیے ادراک یعنی علم حاصل کرنے کے دو ذرائع، ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ایک باطنی۔ ظاہری اسباب کو آپ جو سینس کہتے ہیں، حواس ظاہرہ کہتے ہیں، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، ہاتھ لگا کر، پکڑ کر، یہ حواس ظاہرہ ہوتے ہیں۔ ایک ادراک حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز تک پہنچنے کے لیے، مدرکہ بمانے ادراک، کسی چیز کو پانا، اس کی کیفیت کو جاننے کے لیے آپ کے اندر پانچ پہلی صفت رکھی گئی ہے۔ دیکھ کر کسی چیز کو جان لیتے ہیں، ہاتھ لگا کر جان لیتے ہیں، سونگ کر جان لیتے ہیں، چکھ کر جان لیتے ہیں، سن کر جان لیتے ہیں، یہ حواس ظاہرہ ہے مدرکہ کی۔ ایک ہے حواس باطنہ، اور وہ بھی پانچ ہے عقل کے اعتبار سے۔ پھر باقاعدہ ایک ہے قوت محرکہ، کہ انسان اپنی قوت کے جائے تو تصرف اور طاقت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء کو حواس مدرکہ کے ظواہر اور باطن اس میں بھی مختلف کیا ہے، اور قوت مدرکہ بھی مختلف کیا ہے، یعنی نبی کی جو قوت حس دیکھنے کی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، جو قوت حس سننے کی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، جو قوت حس چکھنے کی وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، جو قوت حس لمس کی ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، اور حواس باطنہ میں جو اس کا ادراک ہے، اس کا حافظہ ہے، ایسا کسی کا نہیں ہوتا۔ تو انسان امت جو ہے وہ نبی سے نہ حواس ظاہرہ میں ہو سکتی ہے، نہ حواس باطنہ میں اس کی مطابقت کر سکتی ہے، اور نہ اس کی قوت مدرکہ میں۔ تو گویا کہ نبی امت سے حقیقت میں بھی جدا ہوتا ہے، ماہیت میں بھی جدا ہوتا ہے، روح میں بھی جدا ہوتا ہے، نفس میں بھی جدا ہوتا ہے۔ لہذا جو یہ کہے نبی ہم جیسا ہے، وہ قرآن کی نص سے دار اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو نبی کی اصل فضیلت ہے، جو مدار ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں، اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر نبوت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ خاص ایک موضوع اس کے ذمن میں ہے جو میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا تفصیل کے ساتھ، کہ حضرات انبیاء کرام جو بات بار بار آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں اس آیت کے تحت، وہ یہ ہے کہ نبی حقیقت میں اپنی امت سے مختلف ہوتے ہیں، حقیقت میں اپنی امت سے، حقیقت کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتے ہیں، روح کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اپنی ماہیت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. سرکار نے ہاتھ کھولا پانی جاری ہو گیا، کوئی کر کے دکھا دے ایسا، کر کے دکھا دیں سر. مولوی صاحب کو اگر باسی کھانا کھلا تو دو الٹی میں ان کی سانس نکل جائے گی، تھوڑا سا بھی پانی اگر منہ سے نکلا گندا پانی، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوشتے مبارک سے تو وہ پانی جاری ہوا جس سے سب نے وضو کیا، اور ایک نہیں 1400 آدمی نے، کتنے 1400 آدمی نے. لعاب دہن کسی کی آنکھ میں ڈالے تو اس کی آنکھ آ جائے، کھارے پانی میں ڈالے تو وہ پاک ہو جائے. بابی بڑا بنا ہم بھی معجزہ بیان کرتے، تو میں نے کہا گدو سمجھو نا، اس سے یہی تو پتا چلتا ہے کہ نبی تم جیسا نہیں ہے، نبی تم جیسا نہیں. یہی عقیدہ تو بتانا چاہ رہے ہیں ان معجزات کو ذکر کرنے کے بعد، بتانا مقصد یہ کہ، اور یہی قرآن کی آیت سوال سے نازل ہوئی کہ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران للعالمین. انشاءاللہ یہ موضوع اپنی جگہ پر چلے گا، لیکن یہاں پر جو سر دسچن اس آیت کے لفظوں کے حوالے سے جو باتیں وضاحت کرنی ہے وہ بھی ضروری عقائد کی سن لیجیے. یہاں پر اللہ نے نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم کا ذکر کیا ہے، یہ بڑی قابل توجہ بات حضرت توجہ فرمائی. ان اللہ ہستف آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو بزرگی عطا فرمائی، پھر نوح کو عطا فرمائی. اس آیت کے نص سے پتا چلا حضرت آدم ایک وجود ہے اور باقاعدہ نبی ہیں. توجہ ہے آپ کی، یہ عقیدہ سنیے آپ. پرویزی جو ہے اس بات کا انکار کرتا ہے اور منکر حدیث حضرت آدم کے وجود کے منکر ہیں، اور اسی بات کو یہ گاندھی ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں اور جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ کہتے ہیں جی پہلا رسول، پہلے نبی جو وہ نوح ہیں. اس اشکال کا ذرا جواب سماعت فرما لیجئے کہ اس آیت کے اندر بترتیب اللہ رب العالمین نے واو عاطفہ کے ذریعے ذکر کیا ہے. واو عاطفہ وہ ہوتا ہے کہ جو ذات میں فرق کرتا ہے، فضیلت میں ایک کرتا ہے. ضرب زید و عمر، زید نے مارا اور عمر نے مارا، تو زید الگ ہے عمر الگ ہے، لیکن مار دونوں کے لیے ثابت ہے. تو وہ جو کیفیت فعل کی ہوتی ہے، جو صفت کی ہوتی ہے، اس کے اجتماع کو ثابت کرتا ہے لیکن وجود کو الگ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ ہستفا، اللہ نے چنا آدم و نوحا، آدم کو بھی چنا و نوحا اور نوح کو بھی چنا. جس طرح نوح ایک وجود ہے مشخص اور ماتو فالے کے حکم میں ہوتا ہے، ایک عام قاعدہ ہے، جو حکم اس پر عائد ہو رہا ہے وہ اس پر عائد ہو. نوح علیہ السلام اگر ایک مستقل خارج میں ایک انسان وجود رکھتے ہیں تو اسی طرح ان کے ما قبل جو ذکر کیا جا رہا ہے آدم وجود رکھتے ہیں، جس طرح آل ابراہیم وجود رکھتے ہیں اس طرح آل عمران وجود رکھتے ہیں. تو لہٰذا اس آیت کی ترتیب نص کے طور پر واضح طور پر بتا رہی ہے. ادنا طالب علم بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کسی نیکی کے خیال، کسی پاکی کا خیال نہیں، بلکہ ایک مشخص شخصیت اور وجود رکھنے والے نبی ہیں. تو جو حضرت آدم کے وجود کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ نے ذکر کیا نا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تو وہاں سے مراد انسان نہیں، وہاں سے واحد حضرت آدم مراد ہے، کیونکہ یہ الفاظ کی جو دلالت ہے وہ بھی تواتر سے ثابت ہے. اس میں مسلمانوں کا کبھی اختلاف نہیں رہا کہ علم آدم، کہ اللہ رب العالمین نے علم دیا آدم کو، آدم سے مراد آدمی، سارے آدمیوں کو. فرمایا نہیں، یہاں آدم سے مراد فرد واحد حضرت آدم جو خارج میں موجود تھے اور ان کو اللہ رب العالمین نے سکھایا. اسی طرح یہاں پر جو فرمایا ان اللہ ہستف آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا بزرگی کے لیے، عظمت کے لیے آدم کو اور نوح کو، اور آل عمران کو اور آل ابراہیم کو تمام عالمین پر. تو اس آیت سے بھی پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک وجود ہے اور وہ مشخص شخصیت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ شریعت لے کر نہیں آئے تھے، شریعت لے کر، سب سے پہلی شریعت جو لائے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام لائے ہیں. اس بات کو سمجھ لیا، حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں. حضرت آدم کی رسالت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا، اکثر جو ہے وہ نبوت کے قائل ہیں، یہ ایک صفت کے اعتبار سے. حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ ایک نظام کو آپ نے پیش کیا، اور اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو آپ کے وجود سے جاری کیا. پہلی شریعت جو اس روح زمین پر آئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے آئی، حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے آئی شریعت. اس کے بعد صحائف کا سلسلہ گویا کہ شروع ہوا، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفہ اترا ہے. اس کے بعد جو دوسری بات میں حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے حوالے سمجھانا چاہتا ہوں، اسی طرح ابلیس بھی ابلیس بھی خارج کے اندر ایک مشخص شخصیت ہے، وجود ہے، جس طرح کہ پرویز کی کتاب ہے جس پر پرویزی بڑا ناچتے ہیں، تو میں دو لفظوں میں صرف اس کا رد کرنا چاہتا ہوں. اس کی کتاب ہے آدم و ابلیس، اور اس میں یہ نظریہ پیش کرنے کی اس نے کوشش کی، عربی لغت نکال کر لغتوں سے سمجھایا. ہم نے کہا لغتوں سے ہم نہیں قرآن سمجھتے، ہم قرآن مصطفیٰ کی زبان سے سمجھتے ہیں. لغت سے ہم کو کیا کرنا، ڈکشنری سے ہم نہیں قرآن سمجھتے. عربی کی ڈکشنری قرآن نہیں سمجھاتی، قرآن حضرات صحابہ سمجھاتے ہیں، حضرات اہل بیت سمجھاتے ہیں، سیدنا غوث اعظم سمجھاتے ہیں، وہ امت کا اجماع سواد اعظم سمجھاتا. اگر لغت کا معنی ان کی مطابقت کر جائے تو لغت کے معنی کو ہم لیتے ہیں، ورنہ لغوی معنی کو ہم صرف تعارف اور ایک چیز کے نکھار کے لیے لیتے ہیں، اور اصطلاحاً ہم معنی کی طرف بھی جائیں گے، باقاعدہ شریع ٹرمز کے اعتبار سے وہ سواد اعظم کی طرف جائیں گے. تو اس نے کیا کیا ہے کہ لغت میں امبار لگا دیا کہ آدم کا یہ معنی ہوتا ہے، آدم اس سے بنا، اس کا مادہ اشتقاقی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ فلانا، وہ زمین آسمان کے اس نے قلابے بنائے. اور اس نے یہ ثابت کیا کہ آدم سے مراد نیکی ہے، وہ جذبات ہے، یہ سارے انسان مراد ہے جو اللہ کے علم کے اندر تھے. جبکہ یہ تفسیر مردود ہے، اور جو صحیح تفسیر ہے سواد اعظم کے نزدیک وہ یہ ہے کہ واقعی میں حضرت آدم اور ابلیس جو ہے ان کا مکالمہ جو قرآن نے کیا وہ ثابت ہے. ابلیس خارج میں ایک مستقل وجود ہے، اس کو باقاعدہ حکم ہوا تھا سجدے کا، اس نے انکار کیا. حضرت آدم علیہ السلام خارج میں ایک وجود ہے، ایک وجود رکھتے ہیں، جسم رکھتے ہیں، موجود شخصیات میں سے ہیں. ان کو باقاعدہ کہا گیا تھا کہ اس آدم کو سجدہ کرنا ہے، تو وہ آدم جو تھے وہ کسی فکر یا نیکی کو قبول کرنے کے لیے، برائی کو اس کے قدموں میں نہیں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ باقاعدہ ابلیس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ابلیس ایک شخصیت ہے، تو حضرت آدم جو ایک برگزیدہ شخصیت ہے کہا جا رہا ہے کہ اس برگزیدہ شخصیت کے سامنے تم سجدہ کرو، عجز کا اظہار کرو اور اپنی کم علمی کا اظہار کرو. تو باقاعدہ یہ دونوں جو ہے ایک شخصیات ہیں بلا تشبیہ. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی محبوب شخصیات میں سے ہیں، اور جو رب کی بارگاہ سے راندہ کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا اور لوٹا بستر دے کر اس کو لانتی بنا دیا گیا، وہ ابلیس ہے جس کو جنت سے بھگا دیا گیا. تو اب یہ خارج کے اندر باقاعدہ ایک وجود ہے، یہ اسلامی نظریات ہے، اس کو یاد رکھیں. مجھے کوئی شوق نہیں اس طرف آپ کو لیل و لعلہ کی طرف لانا، لیکن باقاعدہ اس پر ڈبیٹ ہوتی ہے. اور آج کل تو میں نے بعض چینلز پر بھی دیکھا ہے کہ کچھ جو ہے کہ وہ رنگروٹ قسم کے لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ کھولے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ڈرامے کے آرٹسٹوں کو پکڑا ہے کہ تم زنا کرو، شراب پیو، عورتوں کے ساتھ بھٹکو، جو بھی کرو، اپنی ماں کو پھراؤ، باپ کو پھراؤ، بیٹی کو پھراؤ، کچھ بھی کرو، تم قرآن کا ترجمہ ہم سے سمجھ لو. اب انہوں نے آرٹسٹوں کو قرآن کا ترجمہ لغت کے حساب سے سمجھا دیا ہے، وہ چینل پر بیٹھ کے جناب من مانی تعبیریں کر رہے ہوتے ہیں، من مانی تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں. اور میرے آقا نے خوب فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، حضور فرماتے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ہر شخص قرآن کی تفسیر کرے گا، آزاد بھی کرے گا، غلام بھی کرے گا، جاہل بھی کرے گا، عالم بھی کرے گا، بوڑھا بھی کرے گا، جوان بھی کرے گا، بچہ بھی کرے گا، عورت بھی کرے گی، مرد بھی کریں گے، سب قرآن کو کھلواڑ بنائیں گے اور سب اس کی تفسیریں کریں گے. یہ قیامت میں سے علامات قیامت، میں تبلیغیوں کو کہتا ہوں علامت قیامت پہ تقریریں کرتا ہوں، یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے تم، یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے جو علامت قیامت میں سے ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی منمانی تفسیریں کر رہا ہوگا اور سواد اعظم اور اجماع کے نظریے کو چھوڑ رہا ہوگا. اور جب اس کی بات کو کہے کہ بھائی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، کہا کیوں؟ کہا ہم نے تو جن پچھلے جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں، جن کو ہم جنتی کہتے ہیں، ان کا تو عقیدہ نہیں تھا. تو حضور فرماتے ہیں جب ان کی تفسیر کو آپ رد کریں گے تو وہ شور مچائیں گے، لو میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اس طرح کے اگر ہم مودودیوں کا اگر آپ رد کرتے ہیں نا تو باہر جا کے کہتے لو شاہ صاحب تو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، مودودی صاحب نے تو قرآن کی تفسیر کی ہے. ہم نے کہا قرآن کے خلاف نہیں کر رہے، جو اس کا من غلط تصور اس نے بیان کیا ہے، من غلط جو تفسیر بیان کی ہے، من غلط جو مفہوم بیان کیا ہے جس کا قرآن کے متن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کا رد کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کوئی آج نہیں اتری ہے، 1400 سال ہو گئے اور 1400 سال سے اس کی تفسیر لکھی گئی ہے، ترجمے کیے گئے ہیں، تو تیرے ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ ترجمہ جن کا مقبول ہو چکا ہے، جو جنتی ہیں، جن کو ہم جنتی مانتے ہیں، انہیں کی تفسیر پر ہم ایمان لاتے ہیں، انہیں کے ترجمے بھی ایمان لاتے ہیں. ہم تو یہ تصور دینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ کون مسلمان ہے جو قرآن کے لیے ایسی بات کرے، چلے جائے کہ ممبر پر بیٹھ کر کوئی عالم ایسی بات کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو آپ نے یہاں سے سمجھ لیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم سے مراد ایک وجود ہے. آج کے درس کا خلاصہ اور سبق ہے آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ وجود ہے. اسی طرح قرآن کریم نے آگے ذکر کیا وہ آل عمران، ہم نے چن لیا، برگزیدہ کر دیا، بزرگی دے دی اپنے زمانے میں تمام عالم پر، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو، اور عمران اور ان کی اولاد کو. تو آج اختتامی جملہ صرف میں اس آیت کے حوالے سے جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کل کا موضوع انشاءاللہ زندگی رہی تو مستقل ہوگا، اسی آیت کے تناظر کے تحت کہ کس معنی میں بزرگی دی گئی ہے اور اس بزرگی کا معیار کیا ہے، یہ عقیدے کی پختگی اور جلا کے لیے ضروری ہے، جس کو آپ سنیں اور دیوانوں کی طرح چار دنگ عالم میں سنائیں لوگوں کو، حضور کی عظمتوں کا ذکر کریں اور بتائیں. تو اس میں آل عمران پر مفسرین نے ذرا کلام کیا، یہ آل عمران اور عمران کون ہیں جو قرآن نے آل عمران کا، اس کے اندر متعدد اقوال ہیں. ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اس لیے آپ کو آل عمران کہا جاتا ہے اور آل عمران میں آپ کی ساری اولادیں ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا، حضرت سیدہ مریم کے والد کے نام عمران تھا اور سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، آل داؤد میں سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، آل داؤد میں سے تھے، ان کا نام عمران تھا اور وہ جو بنی اسرائیل کے بڑے مقبول اور بادشاہ جو تھے ان کی اولادوں میں سے تھے اور ان کے خاندان کے لوگ وحی کی کتابت کرتے تھے، اس لیے حضرت سیدہ مریم کو جو باقاعدہ بیت المقدس کے اندر محراب میں کمرہ ملا تھا اس کی وجہ بھی یہ تھی، اور ہر بندے نے جو قرہ ڈالا تھا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس بچی کی کفالت ہم کریں گے، اس لیے کہ حضرت عمران جو تھے حضرت مریم کے والد گرامی وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور شہزادے تھے، قوم کے بادشاہ کے بیٹے تھے اور ان کے خاندان کے لوگ گویا کہ وحی لکھتے تھے، اور پھر ان سے حضرت مریم کی ایک نسبت موجود ہے، تو اس نسبت کے اندر حضرت عیسیٰ کا ذکر مخصوص طور پر کرنا ہے، اس لیے فرمایا گیا آل عمران، کہ ہم نے بزرگی عطا فرمائی آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو. آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، پھر یہ سارا سلسلہ نیچے تک آیا، پھر ان کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کی اولاد کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی اولاد میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کی. اب اس میں دو روایت ملتی ہے کہ سیدہ مریم جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے، دو قول، حضرت امام راضی نے ایک قول کو ترجیح دیا ہے کہ حضرت سیدہ مریم جو تھی ان کے والد کے نام عمران ہے اور ان کی والدہ کا نام حنہ ہے، یہ حنانہ بھی لکھا گیا ہے اور حنہ بھی لکھا گیا ہے، یہ حضرت مریم کی والدہ ہے. تو حنہ ان کی ایک اور بہن تھی جن سے نکاح کیا حضرت زکریا علیہ السلام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مریم کے خالو ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام. اور حضرت امام راضی نے جس قول کو ترجیح دی وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی ایک اور بہن تھی جس سے حضرت زکریا کا نکاح ہوا اور اس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کا جو رشتہ ہوا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے خالہزاد بھائی ہیں. تو یہ دو قول ہیں. حضرت امام راضی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ حضرت زکریا کا نکاح جو ہوا تھا وہ سیدہ مریم کی جو بہن ہے ان سے ہوا تھا، یعنی حضرت عمران کی دو بیٹیاں تھیں، ایک مریم تھی جن کا نام عابدہ زاہدہ کو عبرانی زبان میں مریم کہا جاتا ہے، ایک ان کی دوسری خاص بہن تھی آشور، ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، ان سے نکاح ہوا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا. اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، بلکہ آپ کی والدہ جو حضرت سیدہ مریم کی والدہ جو حنہ ان کی بہن تھی اور ان سے حضرت زکریا کا نکاح ہوا. حضرت امام راضی نے بہن کی روایت کو زیادہ ترجیح دیا ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خالہزاد بھائی قرار دیا ہے. تو یہ آل عمران، کیونکہ یہ ساری فضیلت آ رہی ہے عمران کی اولاد میں سے اور یہ بڑے متقی اور پرہیزگار اور عالم گزرے ہیں، تو یہ دو قول ملتے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے حوالے سے اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے. اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ ان اللہ اصطفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے بزرگی عطا فرمائی آدم کو اور بزرگی عطا فرمائی ہم نے نوح کو، بزرگی عطا فرمائی اور عظمت عطا فرمائی ہم نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو، اور ہم نے بزرگی عطا فرمائی عمران اور آل عمران کو، اور العالمین اپنے دور میں تمام لوگوں کے اوپر. تو یہ چند ضروری عقائد تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے ذکر کیے، اور یہ دروازہ ہے، یہ باب ہے، یہ ابتدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کرنے کی، بحث کرنے کی، کیونکہ پہلے حضرت عیسیٰ کے نسب کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ جن انبیاء کی طرف تم یہ غلط باتیں منسوب کرتے ہو تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ ایسے تھے؟ فرمایا نہیں، ہم نے تو انہیں چن لیا تھا علی العالمین، تمام لوگوں کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر ہم نے تو انہیں بزرگی عطا فرمائی. اور یہاں سے یہ بھی بتایا، دیکھیں نبیوں کا نسب خستہ اور بیکار نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ کا تعارف آگے آ رہا ہے لیکن اللہ نے پہلے ان کے نسب کی تعریف، تعریف کی ہے. تو مودودی جیسے دھیڑ جو یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے معاذ اللہ وہ مورتیوں کو پوجا کرتے تھے اور مورتیاں بنایا کرتے تھے, تو کم سے کم اس جہنمی کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ قرآن جو انبیاء کے نسبوں کے بارے میں فضیلتیں بیان کرتا ہے, اور میرے آقا فرماتے بعثت من خیر قرون بنی آدم, کہ میں ہمیشہ اہل ایمان اور برگزیدہ لوگوں کے پشتوں سے ان کی رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. اور یہی بات ہوئی بخاری کتاب الوحی کے اندر موجود ہے نا, کہ جب ابو سفیان شکایت لے کر گئے ہرقل کے پاس, کتاب الوحی کے اندر موجود ہے, اور وہ مکالمہ جو ہرقل کے ساتھ تھا, ہرقل کے پاس گئے اور ہرقل کو کہا شام کے بادشاہ سے کہ جناب ہمارے علاقے میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ساری باتیں کی. تو ہرقل سنتا رہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں, اور کہتے ہیں مجھ پر وحی آئی ہے, کتاب اتر رہی ہے, اور ان آیات کو پڑھ کے سناتے ہیں. ہرقل سب کچھ سنتا رہا, اور سننے کے بعد اس نے یہ بات کی ہے, کیف نسبہ فیکم, پہلے بتاؤ ان کا نسب تم میں کیسا ہے. جو یہ بات کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر وحی آ رہی ہے, اور یہ بات سن لیجئے حضور پر نبوت ختم ہو گئی ہے, یہ سرکار کے رتبے اور مقام کی یہ بات کی جا رہی ہے, نبوت ختم ہو گئی. مرزا کا باپ تو نہ جانے کسی سٹے کی دکان پر کھڑے ہو کے چنے بیچتا تھا, کیا تھا اس کا, تو نہ کوئی اوقات تھی نہ حیثیت تھی. اور بیٹوں کے اندر بھی آپ دیکھیں جس کو جعلی نبی بنایا ان لوگوں نے, اور بعض لوگ ان کی مسجد بنانے کے چکر میں ہیں, تو باقاعدہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ملا بشیر جو اس کا بیٹا تھا بشیر محمود, اس کو کسی نے پکڑا, ارے تو تیرے کو ہم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تو شرم نہیں آتی, تو مرزا کا بیٹا ہے, تو کہا اس میں کہا مرزا صاحب بھی تو کبھی کبھی زنا کر دیا کرتے تھے. تو یہ کتاب میں نے پوری تقریر کی اس پر موجود ہے, تو مرزائیوں نے اس پر نیٹ پر بڑا شور مچایا, میں نے کہا شور نہ مچائیں آپ, یہ حوالہ ہے یا نہیں یہ بتائیں آپ, ہم نے آپ کی کتابوں سے پڑھا ہے یہ. کہ انہوں نے کہا جی اس میں کون سی بات, اگر میں نے تھوڑا بہت کر لیا تو, وہ تو کیا مرزا صاحب شراب نہیں پیتے تھے, زنا نہیں کرتے تھے, معاذ اللہ علیہ وسلم. تو یہ جس کو نبی بنانے کا جھوٹا نبی جس کو بنایا ان لوگوں نے, اس کی حرکتیں آپ دیکھیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جن کے سر پر تاج رسالت عطا فرمایا ان کی تعریفیں توصیفیں قرآن نے خود ذکر فرمائی, ان کو ہر عیب سے اللہ نے پاک کیا ہے, ہر نقص سے پاک کیا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے جلال و جمال محبت و عظمت کے مظہر ہیں. مرزا تو کانا تھا, مرزا کون تھا, کانا تھا. جب اس کو بٹھایا ایک دفعہ تصویر کھینچوانے کے لیے, تو اکثر کہتا تھا یہ لائٹ آپ کی ایک بند ہو رہی ہے, یعنی مجھے ایک جگہ نظر نہیں آ رہی ہے, تو کسی نے کہا حضرت آپ کا خود شٹر گر گیا ہے, آپ کی آنکھ بند ہے اسی لیے آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہے, کتابوں میں لکھا ہے. مرزا کی ایک آنکھ بند رہتی تھی, نیٹ پر اس کی تصویر موجود ہے, یوٹیوب پر اگر آپ جائیں گے تو مرزا کی تصویر موجود ہے, جس طرح عورت نہا کر نکل کے سر پہ بال باندھتی اس طرح سے پگڑی باندھا ہے اس نے, اور آپ دیکھیے کہ جناب اس کے چہرے کو اگر آپ دیکھیں تو داڑھی بالکل غیر مقلدوں کی طرح اس کی بالکل لمبی, اور آنکھ ایک اس کی بند ہے, اور خود لکھا ہے کہ ایک دفعہ مرزا صاحب کو تصویر نکال, وہ آپ نے دیکھا کہ پرانے زمانے میں کیمرہ ہوتا تھا, وہ پینڈ کا ایک حصہ لگا کر اس میں ہاتھ ڈال کے اس طرح تصویر کھینچتے, تو کہتے وہ لکڑی کا کیمرہ جب لگایا مرزا صاحب کو کرسی پر بٹھایا ہے, تو مرزا صاحب کہتے تھے جناب مجھے ایک چیز نظر نہیں آ رہی, کہنے کا حضرت نظر تو سب کچھ آ رہا ہے, یہ آپ کی آنکھ کی جو مبارک پلکیں ہو چک گئی ہیں. تو مرزا ایسا تھا, کہتے جی مرزا صاحب اتنی سادگی تھی کہ ایک دفعہ تیزی میں چلے جا رہے ہیں تو ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ رہا ہے, پتھر چبھ رہا ہے, کہنے کا وہ لگتا ہے میرے جوتے میں سوراخ ہو گیا ہے. بیٹے نے کہا حضور سوراخ نہیں ہو, جوتا آپ پہلے گرا آئے ہیں, جس کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاؤں سے چلتے ہوئے جوتا گر گیا ہے اور ننگے پاؤں چل رہے ہیں, ایک پاؤں میں جوتا ایک میں نہیں ہے, تیزی میں چلتے ہوئے جوتا ڈھیلا تھا, شاید کسی اور کا پہن لیا تھا, تو وہ جوتا گر گیا, اور جب آگے چلا تو پاؤں میں کنکر چبھ رہے ہیں, تو کنکر چبھنے کی بنا پر مرزا کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے میرے جوتے میں سوراخ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا حضرت سوراخ نہیں ہوا, جوتا ہی گر گیا ہے. تو جس کو یہ نہیں پتا کہ پاؤں میں جوتا ہے کہ نہیں, اس کے لیے نبوت کی بات کرنا علیہ باللہ, تو قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر فرمایا. تو یہ نسب, تو ہرقل نے جب یہ تعریف سنی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت ختم کر دی گئی, رتبے کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, منصب کے اعتبار سے, اب کوئی وحی نہیں آئے گی حضور کے بعد, اگر کسی پر وحی کا دعویٰ کیا جائے وہ تعلیم شریعہ کے مطابق بالاتفاق وہ کافر ہے. جو جدید نبی اور آپ کے بعد کوئی جدید نبی پیدا ہو جائے تو نانوتوی کی تکفیر بھی اسی بنا پر کی گئی کہ اس نے جدید نبی مانا تھا اور جدید نبی کو پیدا ہونا مانا تھا, کہ یہ نانوتوی صاحب کا کفر کیا ہے. میں نے کہا جدید نبی ماننا کوئی کفر نہیں ہے, کوئی مستحب مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کہتے تو خان صاحب نے تو حسام الحرمین میں ظلم کر دیا ہم پر. میں نے کہا جی کیا ظلم کر دیا, کہہ رہے کہ نانوتوی صاحب کی تین عبارتوں کو ملا کر ایک بنا کر اس سے کفر ثابت کیا. میں نے کہا جی ہر عبارت مستقل ایک کفر ہے. نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے, کہ یہ کفر نہیں ہے, کیونکہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ قرآن نے کہا ہے, یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے, یہ صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے. یہ امت کے تواتر سے ثابت. اس کو عوام کا خیال کرنا ہے, اس معنی کا مذاق اڑانا ہے. اور یہ کہنا کہ بالفرض بعد زمان نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا. میں نے کہا حضرت اس میں آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نانوتی صاحب کا کفر ہے. کہاں کفر ہے؟ میں نے کہا آپ کچھ آپ مخبوط الحواس تو نہیں, آپ کی عقل حاضر ہے سر؟ آپ لوگ کثرت سے مونڈتے ہیں, ذرا بال تھوڑا بڑا کر اس عبارت کو آپ پڑھیں. اور کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ صاف اردو میں لکھ رہا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی جدید نبی پیدا ہو جائے, کوئی نبی پیدا ہو جائے. کہ جی جدید کیوں آیا؟ تو میں نے کہا جو پیدا ہوگا وہ قدیم نہیں ہوگا, تو جدید ہی ہوگا نا. تو اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں جو لفظ جدید کا لفظ استعمال فرما عربی کے اندر, تو نئے کو عربی میں جدید نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو کہیے جو حسام الحرمین میں عربی میں جو امام احمد رضا نے لکھا اور علماء حرمین کو بتایا کہ جدید نبی مانتے ہیں, تو ہمارے علماء نے کہا یہ جو نبی پیدا ہوگا یہ قدیم ہوگا جدید ہوگا؟ جو آپ لکھ رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بعد زمان نبوی کوئی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہم نے کہا کوئی ایک تو نبی مستقل پیدا ہو جائے اور پھر خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرق آئے گا اس لیے کہ پھر حضور خاتم النبیین نہیں رہیں گے, اور حضور اللہ نے فرمایا کہ حضور ہی خاتم النبیین ہیں اور آپ کی خاتمیت کی مہر کو کوئی نہیں توڑ سکتا. تو نئے نبی کو جدیدی کہا جائے گا. تو اسی تناظر کے اندر جب ابو سفیان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات کی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وحی کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ناقوس اور ناموس جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر آئے تھے وہ میرے پاس آتے ہیں وحی لے کر, تو ساری تفصیل سوچنے کے بعد ہرقل نے ایک سوال کیا کہ ساری بات چھوڑو, یہ بتاؤ کیف نسبہ فیکم, ان کا نسب تمہارے درمیان کیسا؟ اور ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ابو سفیان اسلام اس لیے لائے تھے کہ شروع سے بڑے حق گو تھے. حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں ابو سفیان, اس وقت یہ قریش کے سردار تھے. لیکن اگر آپ حضرت ابو سفیان کی تاریخ زمانے جاہلیت میں بھی اٹھا کر دیکھیں تو ان میں تعصب نہیں تھا, یہ بات کا برملہ حضور کے سامنے اظہار کرتے تھے. اب آپ اس سے ان کی صداقت کو دیکھ سکتے ہیں, یہی چیز ان کے ایمان لانے کا باعث بنی. تو جو خارجی تبزیلی شیعہ جو ہیں اور بالخصوص جو حضرت امیر معاویہ سے چڑھتے ہیں شیطان, وہ ایک شیطان شیخ الاسلام ہے, وہ تقریر کر رہا تھا ہمارے خلاف, کہنے کا 10 محرم کو حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو مرچی کیوں لگ جاتی ہے؟ ہم تو 10 محرم کو حضرت امیر معاویہ کے فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم جیسے خارجیوں کی جڑیں کٹیں, ناسبیوں کی جڑیں کٹیں, اور بات سامنے آئے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیتے اس لیے ہیں کہ ان کا ساتھ امام حسن نے دیا تھا. تو 10 محرم کو حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرنا یہ حضرات اہل بیت کی تعریف ہے, یہ ان کی عظمتوں کی تعریف ہے. تو حضرت امیر معاویہ کے والد سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں, یا آپ کی والدہ ہند جو اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے, اور اسلام جو ہے کلمہ جو ہے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو حضرت ابو سفیان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں, لیکن یہاں سے آپ دیکھیے حضرت سفیان اگر قریش کے تھے تو واقعی میں بڑے باضمیر شخص تھے اور بڑے بردبار شخص تھے. چھچورا حرکت کرنا ان کے اندر تھی نہیں, تہمت خامخا لگانا, انہوں نے یہ بات تو ضرور کی تھی کیونکہ ایمان نہیں تھا. بات کی کہ جناب ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, قریش کے سردار تھے, بات انہوں نے اپنے مزاج کے اعتبار سے بالکل ٹھیک کیے جو ان کا نظریہ اور عقیدہ تھا اس ٹائم پر. انہوں نے کہا جی ہمارے بتوں کے خلاف کہتے ہیں, وہی کا دعویٰ کرتے ہیں. جب سامنے سے ہرقل نے پوچھا کیف نسب فیکم, ان کا خاندان تم میں کیسا ہے, تو وہ 4 جملے کہہ دیتے, لیکن آگے سے انہوں نے کہا نہیں, ہوا فینا ذو نسب, وہ تو ہمارے درمیان بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں, وہ ہمارے درمیان. ابو سفیان نے کہا تھا نا رضی اللہ عنہ, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, فرما ہوا فینا ذو نسب, وہ ہمارے درمیان اعلیٰ خاندان کے. ہرقل نے کہا جب تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور کہا اللہ رب العالمین نبی بھیجتا ہے تو اعلیٰ خاندانوں میں بھیجتا ہے. تو میں نے کہا ہرقل نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن مودودی سے پھر بھی اچھا تھا, تو اس کا یہ عقیدہ ضرور تھا کیونکہ بادشاہ تھا. ہرقل کے ایمان میں علماء نے اختلاف کیا, لیکن صحیح قول یہ تھا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا, ورنہ بات ساری اس نے تاریخ باتیں توثیق کی اس نے کر دی تھی. اس نے کہا وہ درس کیا دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے آگے سچ سچ کہا کہ وہ درس یہ دیتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا کرو, خیانت نہ کیا کرو, چوریاں نہ کیا کرو. باقاعدہ پورا ابو سفیان نے خطبہ پڑھ کے سنایا ہے. اگر حضرت ابو سفیان جو اس وقت قریش کے سردار تھے, ان کی ذات کے اندر حضور کے لیے کوئی خارجی تعصب ہوتا یا ان کی طبیعت ہلکی ہوتی تو وہ کبھی وہ بات نہ کرتے, بلکہ ابو سفیان نے جیسی جیسی باتیں سامنے کی ہرقل نے کہا یہی تو ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. جب تو وہ ساری باتیں کریں لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان تو لیا تھا, کیونکہ جاننے کا نام ایمان نہیں ہوتا ہے, ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے. تو اس نے ماننے سے انکار کیا. تو ہرقل نے بھی اس نظریے کو پیش کیا کہ حضرات انبیاء کرام کا نور اور ان کی نبوت جن سے منتقل ہوتی ہے وہ اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں. اور قرآن نے اسی بات کو ذکر کیا ہے مقدمے کے طور پر کہ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران العالمین, یہودیوں کو بتانے کے لیے کہ تم حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر تہمت لگاتے ہو, ان کے خاندان پر عیب لگاتے ہو, تمہیں کیا پتا عیسیٰ جو ہے آل عمران ہے اور ہم نے ان کو دونوں جہانوں میں بزرگی عطا فرمائی. تو اللہ رب العالمین اس قرینے اور اس قاعدے کے تحت جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھو لیکن اس کے نسب کا احترام کرو, اس کے حسب کا احترام کرو, اس کی ذات میں جو فضیلتیں موجود ہیں اس کے ساتھ تعصب نہ کرو, بلکہ اللہ رب العالمین نے جو مرتبہ مقام اسے عطا فرمایا ہے اس کو قبول کرنا ہی تمہارے لیے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. کل انشاءاللہ العزیز آیت کے چند اور اسرار و رموز جو حضرت امام رازی نے بڑے خوبصورت اور بڑے گویا کہ بڑے محبت انداز کے اندر جس محبت کا شہد انہوں نے کشید کیا ہے وہ انشاءاللہ میں لفظاً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس کے بعد یہ مقدمہ شروع ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف حضرت مریم علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے. اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں ایمان رکھنے کی, دل و جان سے اسے قبول کرنے کی اور دوسرے مسلمانوں تک اسے پہنچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. اور قرآن کے یہ مضامین جو انبیاء کی حرمت و قدر و عظمت ہمارے قلب و جگر میں بٹھا رہی ہے, اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو ایسا شرح فرمائے, کشادہ فرمائے کہ یہ پیغام بڑی آہستگی کے ساتھ ہمارے قلب و جگر کے اندر بدیت ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.